اس میں نبوت. نہیں بھی نہیں زور نالا, یہ بہت عرصے بعد یہاں کانفرنس ہو رہی ہے. اس کانفرنس سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج یہاں علماء دیوبند اور مسلک اہل سنت کے ترجمان تشریف فرما ہے, اور نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, شارع صحابہ, ناموس صحابہ, حضرت مولانا جور روان فاروقی, حق نماز کا دوسرا نام.
الحمد للہ, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له, وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار, إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, مروا بكر فليصلي بالناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں کھو جاؤ گے, اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا, سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو, ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے. میرے واجب الاحترام, قابل صد احترام لاہور کے غیور مسلمانوں, مدرسہ جامعہ فاروقیہ والٹن روڈ مدینہ کالونی میں یہ احسان اللہ فاروقی شہید کانفرنس آج 17 نومبر 1994 کو منعقد ہو رہی ہے. 25 دسمبر 1986 کو علامہ احسان اللہ فاروقی ہم سے جدا ہوئے ہیں, اور ایک گہری سازش کے نتیجے میں اس مجاہد بے با کو ہم سے جدا کیا گیا. اگر آج علامہ احسان اللہ فاروقی شہید زندہ ہوتے تو سپاہ صحابہ کے سرخیل ہوتے. ان کی جرأت رندانہ, ان کی بہادری اور بصالت, ان کی عظمت اور بلندی, ان کی حق گوئی و بے باکی جب میں دیکھتا تھا تو مجھے بے ساختہ جگر مراد آبادی کا یہ شعر یاد آ جاتا تھا کہ خوف و اندیشہ و تعزیر اس گاں رہنے دے. مولانا احسان اللہ فاروقی اس شعر کی تصویر کہ خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. اور علامہ احسان اللہ فاروقی کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے وہ وقت بھی یاد آ جاتا تھا جب عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر حق و صداقت کا بیان جاری کیا اور ان کے سر پر ایک عمامہ تھا. انگریز نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب ڈرنے لگ گئے ہو. تو شاہ جی نے کہا تھا، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. یہ ہمارے اکابر تھے، بزرگ تھے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے، خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے. اور عطا اللہ شاہ بخاری نے اٹک کی جیل میں یہ بھی کہا تھا جب دو سال تک کوئی ملاقات کرنے نہ آیا. مولانا احسان اللہ فاروقی اس قافے کے سرب تھے، دو سال تک ملاقات کرنے کوئی نہ آیا تو شاہ جی نے کہا تھا، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. ہمارا واسطہ ان لوگوں سے تھا، وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے، 3 سال مالٹا کی جیل میں رہے اور ان کو خط گیا 3 سال کے بعد، 3 سال کے بعد خط گیا، توجہ کیجیے، کہ گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے. تو انہوں نے جواب میں ایک شعر لکھا اور وہ شعر ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی معنویت اور گہرائی اور اس شعر کی ہمگیری بڑی سے بڑی تقریروں سے بھی نہیں ہو سکتی. تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا تھا، جب گھر کے سارے افراد فوت ہو گئے، 19 افراد، چند لوگ بچ گئے، کہ تیرے عشق میں کوہ غم، اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. نہیں سمجھے گئے، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. بڑے لوگ تھے، بڑی بات تھی. آج کل تو وہ دور ہی نہیں رہا، لیکن سیاہ صحابہ اس کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. تیرے عشق میں کوہ غم، آج سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ ابو بکر و عمر سے کہتا ہے، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، حضرت مدنی نے یہ لکھا تھا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. یہ ایک دور تھا، جہاد تھا. مولانا احسان اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ میرے بڑے دوست تھے، ہم نے بڑے سفر اکٹھے کیے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا، ڈیرہ غازی خان کا ایک طویل سفر ہم نے اکٹھے کیا. اس وقت یہ نیا نیا غازی گھاٹ کا پل بنا تھا، ٹریفک بلاک ہو گئی، بڑے بڑے افسران کو احسان اللہ فاروقی تھپڑ مار رہے تھے، راستہ کھولو تھپڑ لگ رہے ہیں. وہ مجاہد بے باک تھا، ڈپٹی کمشنر کاپ تھے کہ احسان اللہ فاروقی آ گیا، اب زبان سے نہیں مانیں گے تو جوتے سے مروائیں گے. کل کی بات ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے فوت نہیں ہوا. कहीं कहीं गया है आ जाएगा, मालूम होता है कहीं गया है आ जाएगा, लेकिन जिस जगह पर वो गया है वहां से जाकर कौन आता है मालूम होता है। कल की बात, शोरश कश्मीरी ने अताउल्लाह शाह बुखारी को एक शेर सुनाया, बल्कि एक गजल एक नजम सुनाई, और वो नजम अबुल कलाम आजाद की कब्र पर जाकर पड़ी थी। मौलाना आजाद 1957-58 में जब गए दुनिया से, तो शोरश ने जाकर उनकी कब्र पर एक नजम पढ़ी, और जब मैं वो पढ़ता हूँ मुझे मौलाना हनवाज शहीद भी याद आते हैं, सारुल्ला फारूकी भी याद आते हैं। शोरश कश्मीरी ने अबुल कलाम की कब्र पे कहा था, कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया। कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जबां का जोरे बयां गया है, उतर गए कई मंजिलों के चेहरे, मीर क्या कारवां गया है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं। अजब कयामत हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं, अजब कयामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है, जमीन की रौनक चली गई है, उफक महरे मुबी नहीं है, तेरी जुदाई में मरने वाले वो कौन है जो हजीन नहीं है, तेरी जुदाई में मरने वाले वो कौन है जो हजीन नहीं है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं। ये कौन उठा के दैरो काबा, ये कौन उठा के दैरो काबा, शिकस्ता दिल खस्ता गाम पहुंचे, झुका के अपने दिलों के परचम, खास पहुंचे अवाम पहुंचे, तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद पे सलाम पहुंचे, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं। और अताउल्लाह शाह बुखारी को जब ये शेर सुनाए शोरश ने, तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक शेर अपने साथ मिला दिया, अपनी तरफ से मिलाया कि मेरी तरफ से ये भी कहो, और आज वो शेर मौलाना हक नवाज पर और मौलाना इशामुल्लाह फारूकी पर से आता, खुसूसर मौलाना हक नवाज पर। शाहजी ने कहा मेरी तरफ से ये शेर मिलाओ, तू मेरे खाबीदा आंसुओं को ए मरने वाले जगा चुका है, तू मेरे खाबीदा आंसुओं को ए मरने वाले जगा चुका है, जमी के तारों से एक तारा फर्क के तारों में जा चुका है, तू मेरे खाबीदा आंसुओं को ऐ मरने वाले जगा चुका है, जमीन के तारों से एक तारा फलक के तारों में जा चुका है, मगर तेरी मर्ग नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं। ये दौर चला गया मेरे भाइयों, जुर्रत रिंदाना बसालत और जुर्रत बहादुरी हक गोई और बेबाकी, ये अंबिया की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? नबियों की सुन्नत है, नबियों की। पैगंबरों का सबसे बड़ा कमाल इस्तकामत होती, जिस बात को सही समझा उस पर पक्का हुआ, जिस बात को सही समझा उस पर सब कुछ कुर्बान कर देना, ये नबियों की सबसे बड़ी सुन्नत है, पैगंबरों का सबसे बड़ा सेवा। 1,24,000 अंबिया में ये कमाल सबसे ज्यादा नजर आता है, और 1,44,000 साहबा में भी यही कमाल सबसे ज्यादा नजर आता, और आज तक 1400 साल में जो लोग इनके नक्शे कदम पर चले उनमें भी यही कमाल सबसे ज्यादा नजर आता। क्या कमाल है भला? जुर्रत और इस्तकामत, जुर्रत और फतवा तो घर में बैठकर भी दिया जा सकता है, शिया काफर है ये फतवा घर में भी बैठकर दिया जा सकता है और लोगों ने दिया, लेकिन चौक पर आकर कहना, स्टेज पर आकर कहना, पार्कों में कहना, बाजारों में कहना, जिसको हक समझना उसको वाशगाफ इजहार करना, खास जान चली आए, ये नबियों की सुन्नत है, ये नबियों की। मेरे भाइयों, तारीख के दरीचे को झांको, तारीख के दरीचे में देखो, मुंह डालो, आंखें डालो, देखो तारीख तो हर दौर में अपने आप को दोहराती रही। आप देखें दुनिया के अंदर जितने भी बातक कुवतें आई, जितने भी जालिम कुवतें आई, जब जालिम और बातिल और काफिर दलील की जंग हार जाता है तो वो तशद्दुद पर उतर आता है, کسی کا تشبر اتر آنا یہ اس کی جہالت ہے, یہ علم نہیں. دلیل کے میدان میں شکست کھا کر کافر اور ظالم ظلم پر آئے, یہ تعریف ہے. یہ کیا ہے؟ آپ اس کو پلٹ کر دیکھو. نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اللہ ایک ہے, یہ دلیل ہے. اس قوم نے پیغمبر کو مارا, 950 سال پیغمبر کو مارا, بوڑھوں نے مارا, بچوں نے مارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. دلیل کا جواب نہیں دیا, مارا. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے رب واڑے میں جا کر ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کو کسی کا کان کاٹا, ناک کاٹا. یہ کوئی غلط بات نہیں تھی, یہ دلیل تھی. اور کلہاڑا بڑے حضرت کے کندھے پر رکھ دیا. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فسقوا ان کانوا ینتقون. تم مجھے کہتے ہو جس کے پاس آلہ قتل بامد ہوا ہے اسی سے پوچھو کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ اب جواب میں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے تھا کہ پیغمبر نے فرمایا. جب انہوں نے آگے سے ثم نکسوا علی رؤوسہم, انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم تجھے نہیں پتا وہ بولتے نہیں, تجھے نہیں پتا وہ بولتے نہیں. پیغمبر تو یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بول نہیں سکتے, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, وہ تیرے بیڑے کو کیسے تاریں گے؟ پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے تھے. یہ دلیل تھی, کیا تھا؟ لیکن دلیل کے جواب میں اس کافر نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, چہا جلاؤ, آگ جلاؤ. دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے آگ جلائی گئی, چہا جلایا گیا. 40 میل لمبی چوڑی آگ, اور پیغمبر کو ایک گوفن میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا. جب دلیل کا مذاق اڑایا گیا تو جس پروردگار کی صداقت کی دلیل تھی اس کی رحمت جوش میں آئی, اس نے آگ کہا تجھے جلانے کی اجازت نہیں. دلیل کا منہ چڑھاتے ہو, جو جواب دلیل سے نہیں دیتے تو آج آگ بھی نہیں جلے گی. دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے آگ جلائی گئی. پیغمبر کو آگ میں پھینکا گیا, اس نے کہا ہڈیاں جل گئی ہوگی. لیکن دیکھو کچھ وقت گزر گیا, پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور قرآن نے اس حقیقت کو ٹیپ میں محفوظ کر دیا, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. پیغمبر نے دلیل سے جواب میں, انہیں دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل پیش کی, فرعون کی فوجوں نے, اور فرعون نے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا بلکہ پیغمبر کو مارنا چاہا. بنی اسرائیل کے خونخواروں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. ایک ایک پیغمبر دیکھو میرے بھائیوں, قرآن و سنت کے ذخیرے سے مجھے ملا ہے کہ 18,000 پیغمبروں کو شہید کیا گیا. کتنے پیغمبر؟ جس کو قرآن نے کہا یقتلون النبیین بغیر حق, بغیر جرم کے 18,000 نبی مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ کہ نبی دلیل سے کہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, یہ مورتیں کچھ نہیں کر سکتی. تو جواب میں جب کافر اور ظالم کے پاس دلیل نہیں ہوتی تھی تو وہ تلوار لے کر نبیوں کو ذبح کر دیتا. ایک بات کرنا, اس پر غور کر, جب ظالم اور کافر کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ تلوار اٹھاتا ہے, وہ ظلم کرتا ہے, وہ تشدد کرتا ہے. لیکن جس کو وہ شہید کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے, جس کو وہ ذبح کرتا ہے وہ اس کا مشن آگے چل پڑتا ہے, جس کو وہ مارنا چاہتا ہے اس کا مشن آگے آ جاتا ہے.
جس کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اس کی بات آگے آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ کے دریچے سے پردہ ہٹاؤ۔ جتنے پیغمبر ذبح کیے گئے توحید کا پرچم سرنگو نہیں ہوا، جتنے نبیوں کو ذبح کیا گیا اللہ کی توحید کا پرچم سرنگو نہیں ہوا۔ 18,000 پیغمبر ذبح کیے گئے اس لیے کہ اللہ کا نام نہ رہے، لیکن نام خدا کا گونجتا رہا۔ توحید کا پیغام نہ رہے، توحید کا پیغام گونجتا رہا۔ نبیوں کی لاشیں تڑپتی رہی، توحید کا پیغام پھیلتا رہا۔ پیغمبر ذبح ہوتے رہے، توحید کا پیغام پھیلتا رہا۔ نبیوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، توحید کا پیغام پھیلتا رہا۔ زکریا علیہ السلام ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے تو ظالموں نے آ کر اس درخت کو آڑے سے چیر ڈالا۔ پیغمبر کے ٹکڑے ہو گئے، پیغمبر تو ٹکڑے ہوا لیکن توحید کا پرچم سرنگون نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، کوئی دور بتاؤ حق و صداقت کے پیغمبروں پر اذیتیں نہ آئی ہوں، مشکلات نہ آئی ہوں، دکھ نہ آئے ہو۔ قرآن پاک کا ایک لفظ آپ سنتے ہیں، کیا نام ہے، کیا لفظ ہے؟ اصحاب الرس۔ سنتے ہو، پڑھا ہے نام آپ نے، حافظو اور رمضانی حافظو ہے، اصحاب الرس۔ اصحاب الرس کون سے سپارے میں ہے بڑا؟ ماشاء اللہ، یہ اصحاب الرس، رس کے ساتھی۔ کون رس کے ساتھی؟ رس عربی زبان میں پرانے کنویں کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ پرانا کنواں، بدبودار کنواں جس میں پانی جاری نہ ہو، اسے اصحاب الرس کہتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بھی ایک پیغمبر کا واقعہ، اور اس پیغمبر کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ایک پیغمبر، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، او لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام اس کا تھا، پیغمبر کا۔ اس کا تھا، قوم کا جو سردار تھا اس کو پیغمبر کی یہ بات پسند نہیں آئی، قوم کے سردار کو نبی کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے پیغمبر کو بلایا، بلا کر کہا، حنظلہ، کل کا جو لڑکا، کیسا ہے، اللہ ایک ہے، نبی خدا ایک ہے، بند کر دے یہ آواز، تجھے ذبح کر دوں گا۔ پیغمبر نے کہا، اللہ کی آواز کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اسے کہا، تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا، کیا سزا؟ اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، قتل کرنے سے آواز زیادہ آگے آئے گی۔ اس نے کہا، تو تو مر جائے گا، کون آواز اٹھائے گا؟ اس نے کہا، میں خون بولے گا، اس خون سے آواز آئے گی، خون کے قطروں سے۔ حق کی آواز کبھی نہیں رکی۔ پیغمبر جب باز نہ آئے تو بادشاہ وقت نے وقت کے پیغمبر کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اپنے شہر کے چوک میں جو پرانا کنواں تھا، بدبودار تھا، بند دیا تھا، نبی کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈالا، پیغمبر کنویں میں۔ اور پیغمبر کو کنویں میں ڈال کر اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، کنواں بند کر دیا، لوگ کھوکھ چلے گئے۔ بادشاہ نے سوچا، ایک دن میں دو دن میں مر جائے گا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بدبودار کنویں میں مر کر خاک ہو جائے گا، نبی ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ بادشاہ کو طاقت گمنگ تھا۔ مسلمانوں، تین دن گزر گئے، نبی کنویں میں بند ہے، ایک شخص بھی اس شہر میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، ایک آدمی بھی نبی کا صحابی نہیں تھا۔ اس علاقے سے دور، بہت دور ایک بستی میں ایک آدمی نبی کا ماننے والا تھا، وہ ایک ہی اس پیغمبر کا صحابی تھا۔ اس ایک آدمی کو کسی نے کہا، تیرا پیغمبر تو کنویں میں بند کر دیا ہے۔ وہ غریب آدمی تھا، پانی کا ماشکی تھا، مشکے بھر کے لوگوں کو پانی پہنچاتا تھا۔ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، اس نے مشک کا کام چھوڑ دیا۔ وہ دن کو شہر میں پہنچا، لیکن اس نے دیکھا بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، چودھری موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں کنویں کے قریب گیا، مجھے بھی پکڑ کر کنویں میں ڈال دیں گے۔ رات کے وقت جاؤں گا، چاند کی چاندنی تھی، آدھی رات جب ہو گئی، اس چاندنی میں وہ اللہ کے پیغمبر کا امتی اس کنویں کے منڈیر پر گیا، اس کے کنارے پر گیا، اور چاروں طرف چکر لگایا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی موئی ایسی ہو کہ جس میں منہ ڈال کر اپنے پیغمبر کا حال تو پوچھوں۔ مسلمانوں،
کیسا عجیب منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی کو تین دن کنویں میں گرے ڈالے ہوئے ہو گئے ہیں اور ایک امتی ہے کر نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی برادری نہیں, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی چدراہٹ نہیں, مشکے بھرنے والا باقی غریب صحابی اس کنویں کی منڈیر پر آیا اور ایک چھوٹی سی موری کے قریب جا کر موری میں منہ ڈال کر کہتا ہے یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیغمبر کنویں میں بند اور اس کے کنارے پر کھڑا ہو کر. وہ صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ آپ بڑی تکلیف ہیں, آپ بڑی اذیت میں ہیں, میرے لیے حکم کیا ہے؟ مسلمانوں تیرے اور میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا وہ کہتا یار باقی ساری باتوں کو چھوڑ کہاں رہے اتنے دن, جاؤ اپنی برادری کے لوگوں کو لاؤ ہٹاؤ اگلی بات بانے کریں گے. میرے اور تیرے جیسا آدمی ہوتا تو یہ ضرور کہتا, لیکن مسلمانوں وہ پیغمبر خدا تھا, اس نے کنویں کے اندر جب یہ دیکھا کہ میرا صحابی وہ مشکے بھرنے والا آدمی آ رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی نے کنویں کے اندر سے جواب دیا لا الہ الا اللہ پر پکا رہنا. اس نے کنویں کے اندر سے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا, اس میں تبدیلی نہ آئے, تیرے لیے یہی حکم ہے. اس نے کہا میں تمہارے لیے کر کیا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کچھ ضرورت نہیں. یا نبی اللہ آپ اکیلے ہیں, آپ یہاں کیسے وقت گزرے گا؟ اس پیغمبر نے جواب دیا جس خدا کے لیے میں کنویں میں بند ہوں وہ خدا نہیں دیتا, جاؤ چلے جاؤ, بس لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا. نبی نے کہا نہیں مجھے بتا. صحابی نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا, تم چلے جاؤ اور لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا. اب جناب پیغمبر کنویں میں بند ہے, تین دن گزر گئے, چار دن گزر گئے, پانچ دن گزر گئے, چھ دن گزرے, سات دن گزرے, تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا چلو اب تو مر گیا ہوگا, اب تو دنیا سے چلا گیا ہوگا, اب تو جا کر پتھر ہٹاؤ, ہٹا کر مٹی ڈال دو یا لاش نکال لو. اس نے آ کر اپنے ساتھیوں سمیت اس نے کہا یار برادری کا آدمی ہے, اگر زندہ رہ گیا تو نکال لیں گے, نہیں تو مر گیا تو دفن کر دیں گے, چلو کھولو. پتھر ہٹایا, بہت سارے کاسدوں نے اور جلادوں نے پتھر ہٹایا. جب پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ تو پیغمبر کنویں کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور پیغمبر جب کنویں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا دکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب دیکھیں بادشاہ نے یوں اس طرح منہ نیچے کیا اور نیچے منہ کر کے کہا حنزلہ کیا خیال ہے, حنزلہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ کہہ دے کامیاب ہو جائے گا. بادشاہ سے کہا, اس نے کہا یہ بڑی پکی ہڈی ہے, یہ باز نہیں آئی, مضبوط آدمی. ابھی بھی سات دنوں کے بعد ابھی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پہ پکا رہنا. توجہ, پیغمبر لا الہ الا اللہ پہ پکا ہے. مسلمانوں اس پہ غور کرو کتنی عظمت اور کتنی عظیمت ہے. جب پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ سنا تو بادشاہ نے کہا اس حنظلہ کو باہر نہ نکالا جائے, اس کا وجود اس لائق نہیں ہے کہ زمین کی دھرتی پہ یہ چلے, بلکہ اس کو اسی جگہ پر زندہ مٹی میں دفن کر دیا جائے. چنانچہ مٹی ڈالنے لگے جلاد, اتنی مٹی ڈالی کہ پیغمبر کے کندھے تک مٹی آ گئی, نبی کا نصف سے زیادہ جسم مٹی میں دفن کر دیا گیا, پیغمبر کا منہ باہر ہے. منہ مسلمانوں اس منظر کو دیکھو, تصور کرو صرف منہ باہر. تو بادشاہ کہتا ہے اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس نے کہا تھوڑی سی دیر کے بعد تجھے زندہ دفن کر دیا جائے گا. پیغمبر کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے پرواہ ہے تو اپنے پروردگار کی. بادشاہ نے کہا اس کو زندہ دفن کر دو. چنانچہ اس پیغمبر کو اس کنویں میں زندہ دفن کر دیا گیا, مٹی سب سے اوپر چلی گئی, پیغمبر زندہ مٹی میں دفن ہو گئے اور پوری مٹی کنویں کے اوپر برابر کر دی گئی. اور جب مٹی برابر ہو گئی تو وہ قاصد مٹی کے اوپر کھڑے ہو کر ناچنے لگے. جب قاصد ناچنے لگے اللہ کے غضب کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر, اب غضب ہار دیا گیا, لیکن اب کے اسے مردہ جسم پہ کھڑے ہو کر یہ قوم ناچے ایسا نہیں ہوگا, جبریل جلدی کر, زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دے, اوپر کے حصے کو نیچے کر دے. اللہ آل یہاں صاف رہا نظر نہ علیہ ہجارتم من سجی.
زمین کا نیلا حصہ اوپر کر دیا گیا اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پیغمبر کا کیا کردار ہے، اس نبی کا کردار کیا ہے. استقامت کی اصل روح ہے نبوت کی، جرت روح ہے نبوت کی. بیائے نہیں ایسا ہی ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، پیغمبر کے دور میں پیش آیا ایسا ہی واقعہ. میرے بھائیوں یہ واقعہ ایڈورڈ گبن نے، ایک عیسائی نے نقل کیا اپنی انگریزی کی کتاب میں، تاریخ کی دوسری اسلام کی تاریخ میں دوسرے انداز میں لکھا گیا. روم کی لڑائی ہو مسلمانوں سے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر کے دور خلافت میں قیصر روم کے ساتھ جنگ ذوالقریہ لڑی گئی. کون سی جنگ؟ جنگ ذوالقریہ. اس یہ قیصر روم کے ایک صوبے میں لڑی گئی، اس میں 600 آدمی قید ہو کر بادشاہ روم کے دربار میں لائے گئے. ان 600 میں سے 400 کے قریب صحابی تھے، باقی بعد میں مسلمان ہوئے. 400 صحابی اور 200 دوسرے آدمی، 600 قیدی بادشاہ دربار میں. کس حالت میں؟ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا. بادشاہ نے کہا میرے آگے سے گزارو ان کو. 600 آدمیوں کو بادشاہ کے دربار سے گزارا گیا. تو ایک آدمی، ایک لڑکا بڑا نوجوان تھا اور بڑا حسین و جمیل تھا. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. پاس لا کر پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سہمی قبیلے کا چشم چرا ہوں، عرب کا ایک قبیلہ ہے سہمی. تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حذافہ، حذافہ سہمی. بادشاہ نے کہا کہ تو نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ آئینہ شیشہ. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی تو نے دیکھا ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ اس نے کہا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے. اس نے کہا یہ جو 600 آدمی ہیں ان میں سے کوئی شخص تیرے جیسا خوبصورت نہیں ہے، تو اتنا حسین ہے، اور یہ جو 600 آدمی میں تو ان تمام کو قتل کر رہا ہوں، تجھے بھی درمیان میں قتل کر دوں گا، تو ان کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ عرب کے بدوؤں کے ساتھ. چھوڑ دے ان کو، اس پارٹی کو چھوڑ دے، اس پیغمبر کو چھوڑ دے، اس محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. حذافہ کہتا ہے کہ تیری بات میں اپنے کانوں سے سننا بھی نہیں چاہتا. لگا چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، تو جو بات کہہ رہا ہے مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تو یہ بات بھی کہے کہ میں اپنے پیغمبر کو چھوڑ دوں. علماء کہتے ہیں کہ عرب کے اندر 3 آدمی رسول اللہ کے دور میں سب سے زیادہ حسین و جمیل گزرے، ایک حضرت دہیا قلبی اور ایک حضرت خبیب ابن ادی اور ایک یہ حذافہ سہمی. حذافہ سہمی جو ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ان کی عمر بھی 35 سال تھی اس وقت. قیصر روم کا دربار تھا، ان کے حسن کو دیکھ کر کوئی آدمی آگے چل نہیں سکتا. ایسا حسین و جمیل انسان، عرب کی تاریخ کہتی ہے کہ اتنا حسین و جمیل انسان، پھر شاعر، پھر ادیب، پھر پڑھا لکھا. قد کاٹ میں، حسن و جمال میں، چہرے کی وجاہت میں کوئی اس کا ثانی نہیں تھا. بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تو آج محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو ابھی میں تجھے بادشاہت میں حصے دار بناتا ہوں، ابھی تیرے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ کب محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے. تو حذافہ نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سنتا، لیکن اگر تو اصرار کرتا ہے تو پھر میری بات بھی سن. اگر میں نے اپنے محمد کو چھوڑ دیا، نہ مجھے اپنی جان کی ضرورت ہے نہ حسن کی ضرورت ہے. نبی کو چھوڑا تو مجھے چاہیے کچھ؟ اس نے کہا میں تو مہلت دیتا ہوں. حذافہ کو ایک مکان میں بند کر دیا، بہت خوبصورت محل تھا، اس میں بند کر دیا. دوشیزہ لڑکیاں اس میں چھوڑ دیں، بڑی حسین و جمیل لڑکیاں، متنوع مختلف قسم کے مختلف انواع کے کھانے پھل اس میں رکھ دیے، اور لڑکیوں سے کہا کہ اس یہ لڑکا بڑا حسین ہے، اس کی خدمت کرو. 4-5 دن گزر گئے، اس نے سوچا کہ اس کا ایمان بدل جائے گا، اس کا ذہن بدل جائے گا. ادھر قیدی ہیں لوگ جو اپنے اپنے خیموں کے اندر کرا رہے ہیں، جن کو کھانا بھی نہیں ملتا. ادھر یہ حسین و جمیل ہے جو خوبصورت دوشیزاؤں کے درمیان میں ہے، اور مختلف متنوع قسم کے کھانے اس کے سامنے ہیں، اور یہ ابھی بدل جائے گا. لیکن 4-5 دن کے بعد جب بادشاہ اس محل میں آیا، اس نے لڑکیوں سے پوچھا اس نوجوان کو کیسا پایا، تو لڑکیوں نے کہا ما ہذا بشرا، لڑکیوں نے کہا ما ہذا بشرا، ان ہذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جس نے 5 دن سے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا. ایسا حسین و جمیل لڑکیاں کہتی ہیں ہم اس کے ارد گرد گزرتی ہیں، بے شک حسن و جمال میں ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، لیکن تنہا رات کی تاریکی ہے یا دن کا رنگی روشنی ہے، یہ تو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی ذکر و اذکار میں ہے، اور کبھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، اور کبھی سجدے میں رو رہا ہے، کبھی بیٹھ کر رو رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ یہ تو فرشتہ تو نے بھیجا ہے، ہمارے پاس انسان آئے تو وہ ہماری طرف دیکھے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آ کر یہاں سجدے میں پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میں سزا دوں گا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس کو میں سزا دوں گا، میری بات نہیں سنا۔ میرے بھائیو، اس حذافہ کو مکان سے باہر نکالا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، رسیوں سے سارا جسم جکڑ دیا اور دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے، تخت شاہی پہ بیٹھا ہے، فوج موجود ہے، لوگ موجود ہیں، پوری دنیا موجود ہے، جلادوں کے سامنے، پولیس کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا حذافہ تجھے مہلت دیتا ہوں، چند منٹوں میں اعلان کر کہ میں محمد ہوں۔ اس نے کہا تیری حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے، میری زبان نہیں بدل سکتی۔ میرے بھائیوں، پورے دربار میں حیرت، استعجاب، تحیر، پریشانی، لوگ انگلیاں منہ میں دبا کر بیٹھے، عورتیں قطاروں میں کھڑی ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں، کبھی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے پھر مہلت دیتا ہوں۔ مہلت ملی، کچھ نہ ہوا۔ چند منٹوں کے بعد بادشاہ نے کہا اس کو قتل کا آرڈر تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو میرے محل کی دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کر چن دیا جائے، اس دیوار کے ساتھ اس کو کھڑا کر دو، اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دو، اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دو، اور اس دربار کے سامنے دیوار پر اسے لٹکا دو، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو بادشاہ کا کہنا نہ مانے، اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ جاتی ہیں۔ اس حسین نوجوان کو جس کے حسن کی شعائیں پورے علاقے میں پھیل رہی تھی، جس کے جمال کے جلوے سے پوری دنیا رانائی اور ملاحت کا اظہار کر رہی تھی، وہ حسین و جمیل نوجوان وہاں کھڑا ہے، اور امتحان اور آزمائش کی بھٹی میں اسے اتارا گیا ہے۔ مسلمانوں، اس عظمت کو دیکھو، اس جرت کو دیکھو، اس بہادری کو دیکھو، اس ایمان کو دیکھو، اس بات کو تو دیکھو کہ وہ ساری دنیا کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئیں، پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، جسم میں میخیں گاڑی گئیں، لہو بہتا رہا، لیکن لہو کے قطروں نے اس کے حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے کئی دن تک حذافہ سہیمی، دیوار کے ساتھ کھڑا رہا، دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، لیکن میرے بھائیوں، جب پھر بھی کچھ نہ ہوا، کئی دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا اب یہ باز نہیں آتا، اس کا قصہ تمام کرتا ہوں۔ اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ اس نے کہا ایک کڑاہا لایا جائے، کڑاہا لایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، اس کڑاہے کو تیل پہ ڈھک دیا گیا۔ ساری دنیا کی موجودگی میں جب تیل پکنے لگا تو حذافہ کو اٹھا کر اس دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر جو تیل تھا اس ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا، تیل ابل رہا ہے اور پیغمبر کے صحابی کو اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، چار گھنٹے گزر گئے، تیل پک رہا ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، لوگ ٹکے مارتے ہیں، وہ عورتیں جو غیر مسلم ہیں، کلمہ نبی کا نہیں پڑھتے لیکن حسن و جمال میں فریفتہ ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے بادشاہ تیرے جیسا ظالم کوئی نہیں، اور تو اس کو نوکر بنا کے رکھ لیتا، اسے غلام بنا کے رکھ لیتا، اس کو جمال کی رانائی دکھانے کے لیے رکھ لیتا۔ اور عورتوں نے کہا ہم اس کو اپنا غلام بنا لیتی، یہ حسن و جمال تو اس پورے علاقے اور ملک میں نہیں ہے، ایسے جمال والے لوگ بھی کہیں آگ تڑپا کرتے ہیں، آگ میں جلتے ہیں، اے بادشاہ تو بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے احتجاج کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عالم آسمانوں سے دیکھ رہا تھا، وہ پروردگار جس نے ابراہیم کی آگ کو گلزار کر دیا تھا، وہ پروردگار جس نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو کامیاب کیا تھا، وہ پروردگار کہ جس نے شداد اور قارون کے مقابلے میں پیغمبروں کو عظمت بخشی تھی، اس پروردگار نے کیا عجیب نظارہ دنیا کو دکھایا کہ چار گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ پروردگار ایسا شاہکار اور ایسا معجزہ کائنات میں ظاہر کرتا ہے کہ جب دیگ کو نیچے اتارا گیا، اس کڑاہے کو نیچے اتارا گیا چار گھنٹوں بعد، اور صحابی کو نکالا گیا، ایک بال بھی اس کا بیکا نہیں ہوا۔ وہ پیغمبر، اس پیغمبر کو آگ میں پروردگار نے بچایا، کیوں کہ جرات تھی، استقامت تھی۔ جب کوئی شخص حق کو صداقت پہ ڈس جاتا ہے، فرشتے اس کی نوکری کرتے ہیں۔ پیغمبر کو بھی بچایا، نبی کے صحابی کو بھی بچایا۔ بچایا یا نہیں بچایا؟ سلمانوں، مجھے بتاؤ، ایسی شاہکار زندگی دنیا میں کوئی ہو سکتی؟ مولانا حق نواز جھنگوی قبر میں چلے گئے، ٹھیک ہے بیوی سے جدا ہوئے، بچوں سے جدا ہوئے، لیکن حورا نے خلد کے پاس پہنچ گئے، فردوس بری میں پہنچ گئے، 140 جوان سپاہ صاحب کے شہید ہو چکے ہیں 140۔ مسلمانوں، تھوڑا سا خوف رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جب گھر جائیں گے شاید ہماری لاش جائے یا ہمارا جنازہ جائے یا زخمی حالت میں جائے، کبھی نہیں خیال آیا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو نوجوان سپاہ صحابہ سے وابستہ ہے وہ زندگی صحابہ جیسی گزارے۔ نام صحابہ کا لیتے ہو اور پھر کہو گے کہ آرام ملے؟ الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ہم لا یفتنون۔ ایمان بھی لاؤ، پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھو اور پھر یہ سمجھو کہ آزمائے میں نہیں ڈالے جاؤ گے، ایسے کہاں ہوگا؟ سب سے بڑا کمال استقامت ہے، اور وہ استقامت پیغمبروں میں بھی تھی، وہ استقامت صحابہ میں بھی تھی۔ آج سپاہ صحابہ اسی استقامت کی آئینہ دار ہے، اسی استقامت کی بات کر رہی ہے۔ 140 آدمی شہید ہو گئے۔ شیعہ کو سپاہ صحابہ کافر کہتی ہے، کیوں کہتی ہے؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں کہتی، یہ بھی سنو، صرف اس لیے نہیں کہتی کہ مولانا حق نواز نے کافر کہا، یہ بھی یاد رکھو، صرف اس لیے نہیں کہتی کہ فلاں آدمی نے کافر کہا۔ شیعہ قرآن و سنت کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج، شیعہ قرآن کی روشنی میں کافر ہے، اس لیے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ جس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں، ہم اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ موت آئے تب بھی کریں گے، لاشیں اٹھیں تب بھی کریں گے، جیلوں میں جائیں تب بھی کریں گے، ہتھکڑیاں پہنے تب بھی کریں گے، بیڑیاں پہنے تب بھی کریں گے، بچوں کو قربان کر دیا جائے تب بھی کریں گے، کہیں گے یاد رکھو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ شیو ایک ایک بچے کو تم سوا کر ڈالو، تمہارے کفر کا نعرہ لگتا رہے گا، تم بموں سے ہمارے جسموں کو اڑا دو، نعرہ کفر کا لگتا رہے گا، راکٹ لانچروں سے میرے بچوں کو اڑا دو، تمہارے کفر کا نعرہ لگتا رہے گا، خمینی قبر سے نکل کر آئے، تمہارے کفر کا نعرہ لگتا رہے گا، ایک کانفرنس نہیں 10 کانفرنسیں کرو، ایک بندوق نہیں 10 کلاچر کو پھیلاؤ، ایک گاڑی نہیں 10 لاؤ، مولویوں کو گالی دو، تیروں کو گالی دو، جلسے کرو، کانفرنس کرو، راکٹ لاؤ، بندوقیں چلاؤ، گولیاں چلاؤ، سینہ آگے کر کے تمہیں کہا کہیں گے۔ کیا کرتے ہو بے
لحاظ؟
میں نے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ میرے جلسے میں کتا باللہ کا نعرہ مت لگاؤ، کسی ٹھہرو، کسی کتے نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ کتا اللہ کی وہ مخلوق نہیں ہے کہ جو صحابہ کے خلاف ہو، یہ یاد رکھیں۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پر لکھا کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا۔ امام مہدی کانفرنسیں کر کے چند دنوں کے لیے شاخیاں اڑانے والوں، تمہارے حساب کا وقت آ چکا ہے۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار
ہے۔ گیدڑ بھبکیاں دیتے ہو، کہتے ہو میں ٹھوکر نیاز بیگ میں ہوں، آ کر پکڑ لو۔ جس دن سے کانفرنس ہوئی ہے اس دن سے تو ٹھوکر نیاز بیگ میں تم گئے ہی نہیں۔ کہتے ہو میں ٹھوکر نیاز بیگ میں ہوں، بھاگے کیوں ہو؟ کہتے ہیں آدم تارک کماد میں چلا گیا تھا، اور بھائی کماد تو وہاں سے 20 کنال کے فاصلے پر تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری گاڑیوں سے تو برقعے ملے، اور جا کر پولیس سے ابھی تک برقعے بھی تم نے وصول نہیں کیے، اور پھر بھاگے تم ہو، بھاگے ہم ہیں، اور میری جماعت کا اور میرا جرنیل تو نہیں بھاگا، اور میری میرے جرنیل کے گن مین تو نہیں بھاگے، اور متے کی اولاد بھاگے تم ہو۔ یہ دیکھو ٹھہرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات میری یاد رکھیں کہ شیعہ کانفرنس کرتا ہے، جو ہمیں کافر کہے گا اسے گولی ماریں گے، مارو گولی، کتنوں کو مارتے ہیں۔ لیکن شیعہ یہ یاد رکھو تمہیں تو پلانک بنائی ہے، تم نے تو ایران کا پیسہ ہضم کرنا ہے، تم نے تو ایران کے ڈالر ہضم کرنے ہیں، تم نے تو پلانک بنائی ہے کہ سپاہی صحابہ کو مارنا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ میری جماعت نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے شیعہ کو چن چن کر مارنا ہے۔ جس دن ہمیں یہ فیصلہ کیا، اور تم تو میری جماعت کے بچوں کے پیشاب کی جھگ میں بہ جاؤ گے۔ یہ بتاؤ کہ جھنگوی کو شہید کر کے تم نے کیا کمایا، ہم نے کیا کمایا؟ یہ تو مولانا حق نواز شہید ہوئے تو جونر 300 تھے اور آج ہیں 14,000، ٹھیک ہے؟ اور اعظم طارق شہید ہو جاتا، اس ملک میں تیرا وجود مٹ جاتا۔ اور آئندہ بھی یاد رکھنا، بھول میں نہ رہنا، متے کی اولاد بھول میں مت رہنا، ابن سبا کی اولاد بھول میں مت رہنا۔ اعظم طارق کو جس دن کچھ ہوا، تیرا بیج اس ملک سے مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ ایران نہیں بگائیں گے، ایران نہیں بگائیں گے، یہی نمٹیں گے، یہی آج گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے حکمرانوں چوڑیاں پہنو، چوڑیاں وٹو صاحب چوڑیاں پہنو۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے، اور ہمارے خلاف تو جو کچھ کیا اس کا بدلہ تو ہم پر واجب ہے، لیں گے۔ وٹو صاحب تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ چوڑیاں پہن لو۔ اور جس ملک میں، جس ملک میں قاتل لٹیرے اشتہاری ملک سٹیج پر آ کر اسلحہ دکھا کر کانفرنس کر کے چلے بھی جائیں، اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے؟ کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ وہاں غلام رضا نقوی نے کیا کہا کہ ڈی سی کو گولی ماریں گے، ایس پی کو گولی ماریں گے، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ بھئی میدان میں آ، تو اشتہاری ہے، چھپتا کیوں ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ ٹھوکر نیاز بیگ کا کہہ کر گلبرگ میں کیوں جاتا ہے؟ موچی دروازے کی کوٹھیوں میں کیوں چھپتا ہے؟ دوسرے کئی چکوک میں کیوں آتا ہے؟ میدان میں آ، مقابلہ کر۔ گیدڑ پھبکیاں دیتے، جو ہمیں جو کافر کہو سے مارے، کتنوں کو مار لیا؟ 4.5 سال میں 140 آدمی ہمارے شہید ہوئے۔ تم اپنی بھی فہرست بناؤ، ہماری بھی فہرست دیکھو، ہمیں مجبور مت کرو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے اس ملک سے مٹانے کی بات کروں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قتل و غارت نہیں ہم چاہتے، یہ ملک ہمارا ہے، اس میں اکثریت ہماری ہے، اہل سنت کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ہم تمہارے قتل عام کا پروگرام بنائیں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہارے شہروں شہریوں کا کیا بنے گا، تمہارے شیعہ کمیونٹی کا کیا بنے گا؟ تم سوچو، یہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم بھی کوئی عسکری قوت بنائیں، عسکری ونگ بنائیں، مسلح قوت بنا کر تمہارا بیج مٹائیں، تم ہمیں مجبور کر رہے ہو۔ اور میں اس گروپ سے کہتا ہوں، دہشت گردوں اس گروپ سے، کہ تم اپنے لیے حلالت کا گڑا کھود رہے ہو، صرف اپنے لیے نہیں، ان شیعہ کے لیے بھی کہ جو کیا کرتے ہو بھیا، تم بھی چھوڑو، کھڑے ہو جاؤ ادھر، تماشا بنایا ہوا گھنٹے تم نے، اٹھو ادھر، ادھر ہو جاؤ، چھوڑو، بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں۔ میں کہتا ہوں میری بات سنیں، میں میری بات سنو بھائی، آپ پہلے آتے، اجازت اگر لینی ہے تو میں آپ کو نہیں کہتا نا، میں نے یہ منگوایا ہے آپ کو، میری بات ٹھیک، میری طرف توجہ کریں، سارے جلسے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میں شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو پاکستان میں ہم 10% ہیں، 5% ہیں، میری رپورٹ میں تم 2% ہو، لیکن دہشت گردوں، یہ جو 2% شیعہ اس ملک میں ہیں، ان کو قتل مت کرواؤ، ان کو تباہی کے کنارے پہ مت ڈالو، ایسا ماحول مت بناؤ کہ ہم پاکستان میں تمہاری کوئی مجلس نہ ہونے دے، ایسا ماحول مت بناؤ کہ جو قافلہ وہاں لٹا وہ یہاں بھی لٹ جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی، آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم آج بھی امن چاہتے ہیں، ہم کل بھی امن چاہتے ہیں، میں حکمرانوں سے نہیں کہتا کہ قاتلوں کو پکڑو، ٹھیک ہے، اعظم ٹرک پر جنہوں نے حملہ کیا ان کو پکڑو، میں نہیں کہتا نہ پکڑو، اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ کھلے پھرو، پولیس تمہیں نہ پکڑے، اگر ہم میں جرت ہوئی تو ہم کر لیں گے، نہ ہوئی تو نہ پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ حکومت حکمرانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیپل پارٹی کی حکومت نے کیا کیا، اسمبلی میں کیا ہوا دیکھا نہیں، کوڑی 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 اسمبلی، یہ اسمبلی تھک کے پڑے تھے، یہ اسمبلی ہے، اسمبلی کیا ہے جی، کہ اجلاس ختم بھی نہیں ہوا، اجلاس میں 15 ایم این اے لگاری کو سٹیج سے اتارنے کے لیے کھینچ رہے، اور جب وہ 15 باہر نکلے ان کو جیالوں نے زمین پہ لٹا لیا، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا، بیٹھو، توجہ میری طرف کرو، ہے توجہ، اور کیا ہوا پھر، بڑا کہتے بڑا ماریا، بڑے ظالم تھے، ہسپتالوں میں چل، کس لیے مارا، اور تم سے تو اچھے وہ تحریک نفاذ شریعت والے تھے، اور مرے تو ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے، مرے تو کملی والے کے لیے، تم کو کس کھاتے میں ڈالے، سامینہ دولتانہ کو جو کچھ سوٹیاں پڑی ہیں اس کا ثواب کس کو ملے گا، جو ضیاء الرحمان اللہ کے ایم ایل اے کو لاٹھیاں پڑی ہیں اس کا ثواب کس کو ملے گا، کس کے لیے پڑی، اور لڑو تو شریعت محمدیہ کے لیے۔ مولانا اعظم طارق کہنے لگے میں جب باہر نکلا ایک ایم ایل اے بھاگا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی روکو، عورت کی حکمرانی کے خلاف ہمارا ساتھ دو، اس کو روکو، قربان جاواں، عورت کی حکمرانی کے لیے ہمارا ساتھ، عورت کی حکمرانی، اب تمہیں عورت کی حکمرانی ڈانگ بھائی ڈانگ، ہوں عورت کی حکمرانی یاد آ گئی، جب تم حکمران تھے اس وقت عورت کی حکمرانی کہاں تھی، اس وقت کیوں نہیں قانون بنایا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، قانون نہیں بناتے تھے، اور وعدہ نہیں میرے ساتھ کیا تم نے کہ شریعت منظور کریں گے، کہاں گئی شریعت، آج نواز شریف اعلان کرے کہ میرے ساتھ کا دور میں شریعت میں نے نہیں نافذ کی، میں معافی قوم سے مانگتا ہوں، خدا کی قسم سپاہ صحابہ نواز شریف کا ساتھ دے گی، اعلان کرے کہ میں نے اپنے دور میں شریعت نہیں نافذ کی، میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، میں دوبارہ شریعت اگر اقتدار پر آیا تو شریعت لے آؤں گا، وعدہ کرے پوری قوم سے معافی مانگے، ہم اس کی معافی کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کہو کہ نہیں میں نے کرسی اپنی ملوں کے لیے لینی ہے یا اپنے لیے لینی ہے، تو ہم تمہاری جائیداد کے تحفظ کے لیے یا تمہارے کرسی کے تحفظ کے لیے کوئی مذہبی جماعت تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تم کہو کہ نمو سے صحابہ بالمنظور کریں گے، شریعت لائیں گے، اسلام لائیں گے، دین لائیں گے، ہم تمہارے رضاکار ہوں گے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، یہ ہماری تو لڑائی ہی دین کی وجہ سے ہے، شریعت کی وجہ سے، جا کر جامعہ المنتظر میں بیان دیتے ہو، دعا کرتے ہو، بھئی فلان نجفی کے لیے دعا، فلان تیری دعا سے وہ جہنم سے نکل آئے گا، کھلوندا امام کعبہ دعا کر رہے ہیں، وہاں جا کر جامعہ المنتظر میں بیان دے رہا ہے کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے میں بھی اسے کافر کہتا ہوں، بلے بلے مفتی اعظم پاکستان، بڑے فتوے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ نواز شریف صاحب کو ہدایت دے، اور میں دعا کروں گا کہ میاں شریف ان کے والد ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ٹھیک ہے، ان والد کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، یہ بے نظیر نے جو اقدام اٹھا کیا والد کی گرفتی کا، غلط کیا، ٹھیک ہے، غلط کیا یا نہیں کیا، اس کو میاں شریف کے ٹیکس تو یاد آ گئے، آصف زرداری کے گھوڑے نہیں یاد آئے، ہیں وہ انڈونیشیا تو پتری کہڑے ملک چکے ہیں 14 کروڑ دے کوڑے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوڑے بھی آؤ یا کوڑیاں آؤ، انشاءاللہ کان اختا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، آصف زرداری بے نظیر، آصف زرداری اینڈ کمپنی، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں، لاہور کے مسلمانوں آج بھی ہم نواز شریف صاحب کو پیشکش کرتے ہیں کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، پوری قوم تمہارا ساتھ دے گی، لیکن اسلام کی طرف آؤ. آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسلام کے لیے کچھ کرو، دین کے لیے کچھ کرو، پھر ہم ساتھ دیں گے. ہم تمہارے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ ایک چٹ نے بھیجی کہ وٹو صاحب قادیانی ہے، بے نظیر شیعہ ہے، یہ یاد رکھیں. وٹو نے مجھے لکھ کر دیا کہ قادیانی کافر ہے، مرزا قادیانی کافر ہے، مرتد ہے. اب اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. جب ایک آدمی مرزا قادیانی کو کافر و مرتد لکھ کر مجھے دیتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو مسلمان کہوں. اس کی نیت کا معاملہ ٹھیک ہے، فرض ہے. اس کے باوجود ہمیں کئی باتوں میں ان سے اختلاف ہے، یہ بھی یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے وٹو کا کیوں دیا، یہ بھی سنیں. وائی صاحب نے اپنے دور میں ہمارے 100 سے زیادہ کارکن بے گنا جیلوں میں ڈالے، بے گنا، اور چھوٹے چھوٹے مقدمے میں 20-20 سال سزا، 10-10 سال سزا. مولانا حق نواز جس دن شہید ہوئے تھے اس دن جو لڑکے گرفتار ہوئے تھے آج بھی جیل میں، انہوں نے ایک دن بھی جیل سے باہر نہیں کاٹا موت کی کال کوٹھڑیوں میں. اور اس نے کئی جج ایسے بنائے، اس لیے فیصل آباد اور جنگ میں جج بھیجے کہ سپاہ صحابہ کے لڑکوں کو سزا. اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک وزیر اعلیٰ میری جماعت کے بے گنا لوگوں کو جیل میں ڈالتا ہے، جب حکومت بدل جائے تو دوسرے وزیر اعلیٰ سے ہمیں ان لوگوں کو رہا نہیں کرانا چاہیے تھا؟ ہم نے کوئی پلاٹ لے کر تو ووٹ نہیں دیے، ہم نے کوئی اپنی ذات کا فائدہ اٹھا کر تو اس کو دو ووٹ نہیں دیے، ہم نے تو اپنے غریب کارکن جو بچھڑے جیلوں میں ہیں ان کے لیے اس سے کہا تھا کہ ان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس کے لیے کوئی جس طرح ہم چاہتے تھے تعاون اس طرح نہیں ہوا، یہ بھی یاد رکھیں. یہ ہمیں گلا ہے بھائی. ایک آدمی کہتا ہے میں 100 آدمی رہا کرتا ہوں، اس 100 میں سے 10 آدمی چھوڑے یا 5 چھوڑے، یہ کوئی تعاون تو نہیں. لیکن ہم نے جو تعاون کیا تھا وہ مشروط تھا. اب ہم نے آخری مہلت دی ہے وٹو صاحب کو، پورا نے 5 رکنی کمیٹی کے ذریعے ہمارا یہ مطالبہ آپ مانیں. جو کچھ بھی ہم نے کیا ہم نے اپنے کارکنوں کے لیے کیا. مشن ہمارا کیا ہے کہ شیعہ پہلے بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، مرزائی پہلے بھی کافر تھا، مرزائی آج بھی کافر ہے. مشن ہم نے بدلا. جو آدمی سپاہ صحابہ کے مشن کو تبدیل کرے گا اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا، اس سے خود سپاہ صحابہ ہی نمٹ لیں گے. یہ پہلے یاد رکھیں. اور میں اپنے اولاد سے، اپنے ساتھیوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ سپاہ صحابہ ایک ملکگیر اور عالمگیر جماعت ہے اور ناموس صحابہ کے تحفظ کا کام کر رہی ہے. ہم نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل کیوں پیش کیا؟ اگر قتل و غارت کے ہم کار ہوتے تو آئینی راستہ کیوں اختیار کرتے؟ ہم نے تو آئینی طور پر صحابہ کی ناموس کا تحفظ کیا کہ پاکستان میں کوئی شخص پیغمبر کے صحابہ کو کافر نہ لکھ سکے. اس کے لیے قانون بنایا جائے. یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. اور ان لوگوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی، ان کو سزا دی جائے، کتابیں ضبط کی جائیں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ہم اس پر پہلے بھی تھے اور آج بھی. اور سپاہ صحابہ 9 دسمبر یعنی آئندہ مہینے پورے ملک میں یوم کشمیر منائے گی. اس کے لیے تمام ضلعی مقامات پر مساجد کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوں گے بھارت کی گنڈا گردی کے خلاف. آپ بھی اس میں شریک ہوں گے. 27 نومبر کو جیسا کہ اعلان کیا پورے ملک میں جادی ثانی کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر پر سپاہ صحابہ جلوس نکالے گی. آپ بھی نکالیں گے، آپ بھی اس میں شریک ہوں گے میرے بھائیوں. اور ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 مارچ 1995 انٹرنیشنل دفاع صحابہ اور حق نواز کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں ہوگی. اس کی تیاری کرو گے. اور یہ حق نواز کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، یہ کوئی نئی کانفرنس نہیں ہے، یہ کوئی نئی کانفرنس.